بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سب مل کے اپنے آقا امام زمانہ کے ظہور کی دعا. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وآينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھے محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقوله الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار آیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وواضع بلند صلوات پڑھے محمد و آلہ پھول اگر بکھرے ہوئے ہوں تو پھر بھی پھول ہوتے ہیں. لیکن اگر گلدستے میں آ جائیں تو خوبصورت ہو جاتے ہیں. اگر زحمت نہ ہو صلوات پڑھ کے مل کر بیٹھیں, انشاءاللہ 40 منٹ سے زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا. صلوات پڑھیں محمد و آل. بارہ دیگر صلوات پڑھیں محمد و آل. ہمیں بھی علم ہے ٹائم بہت ہو چکا ہے, دراصل یہ سونے کا ٹائم ہے. اگر 11 بجے مجلس سنیں گے تو یقیناً یا صبح کی نماز قضا ہوگی یا تہجد قضا ہوگی. تو ابھی مجلس سننے ہی آئے ہیں تو کوشش کیجیے گا نمازیں پڑھ کے ہی سوئیے گا. بابا سے بلند صلوات پڑھیں محمد و آل. انشاءاللہ 40 سے 45 منٹ, اگر تھک گئے تو میں 30 منٹ کر دوں گا. جس آئے کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا, کم و بیش شاید آپ نے سنی ہو, ارشاد ہوتا ہے کہ زمین اور آسمان کے خلق ہونے میں, دن اور رات کے بدلنے میں, اللہ نے صاحبان عقل کے لیے, صاحبان فکر کے لیے نشانیاں رکھی ہیں. یہ صاحبان فکر ہیں کون؟ جو خدا کا ذکر کرتے ہیں, اٹھتے ہوئے بھی, بیٹھتے ہوئے بھی, اور رات کو پہلو بدلتے ہوئے بھی, اور کہتے کیا ہیں کہ رب بنا, اے ہمارے رب, ما خلقت ھذا باطلا, تو نے کائنات میں کوئی بھی چیز عبث بے مقصد خلق نہیں کی, یقیناً اس کائنات کو بنانے کا کوئی مقصد تھا. سبحانک, تیری ذات پاک ہے, منزہ ہے, فقنا عذاب النار, ہمیں عذاب جہنم سے بچا. صلوات پڑھے محمد و آل. یہ آیت انسان کو دعوت فکر دے رہی ہے کہ صرف ذکر کرنا کافی نہیں, بلکہ اپنے ذکر کے ساتھ تھوڑا تھوڑا سا فکر بھی کیا کرو. صرف یا اللہ کہنا کافی نہیں, صرف ہو ہو کہنا کافی نہیں, صرف یا حسین کہنا کافی نہیں, صرف کربلا کربلا کہنا کافی نہیں, صرف لبیک یا حسین یا لبیک یا زینب کہنا کافی نہیں. اپنی زندگی میں ذکر کے ساتھ تھوڑا سا فکر بھی کر لیا کرو. یہ نشانی ہے صاحب عقل کی. میں آج کل اکثر ممبر سے مثال دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوا کہ نوجوان جلدی جذباتی بھی ہو جاتے ہیں اور جلدی ٹھنڈے بھی ہو جاتے ہیں. ٹین کا ڈبہ آپ نے دیکھا ہے, یہ ٹھنڈا بھی جلدی ہوتا ہے, گرم بھی جلدی ہوتا ہے. فرمایا مومن کو ماچس کی تیلی کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ گندرف سے لگی اور جل گئی. سر تو اس کا بھی بڑا ہوتا ہے لیکن کھوکھلا ہوتا ہے. مومن کو عقل مند ہونا چاہیے. سب نے سنا ہوگا اذا فسد العالم فسد العالم, جب عالم پھسلتا ہے تو جگ جہاں پھسل جاتا ہے. فرماتے ایک عالم گاؤں میں گیا, ابھی آپ کے جگانے کے لیے باتیں کر رہا ہوں حالانکہ مجلس کے بیچ کی باتیں ہیں. ایک عالم گاؤں گیا, گاؤں والوں کو کہا کہ آپ کو وضو آتا ہے؟ سب نے کہا نہیں قبلہ وضو نہیں آتا. کہا چلیے ہم آپ کو وضو سکھلا دیتے ہیں. اب کا ایک ایک کو سکھاؤں گا تو پوری رات گزر جائے گی. تو سب کو کہا بھائی دریا کے کنارے آؤ, جیسا میں کروں ویسا تم کرو. گاؤں والوں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کلی کی, گاؤں والوں نے کلی کی, ناک میں پانی ڈالا, ناک میں پانی ڈالا, چہرے کو دھویا, چہرے کو دھویا, ہاتھوں کو دھویا. اب قبلہ صاحب جب مسح کے لیے گئے تو پاؤں پھسلا اور دریا میں چلے گئے. گاؤں والوں نے سمجھا شاید یہ بھی وضو کا حصہ ہے. سب مولوی صاحب کے ساتھ سیدھا دریا میں چلے گئے. فرمایا جب عالم پھسلتا ہے, جب مولوی پھسلتا ہے تو پوری قوم پھسل جاتی ہے. تو اگر گھر کا بڑا پھسل جائے, اگر جو والد ہے وہ پھسل جائے, تو یقیناً بچہ بھی پھسل جائے گا. تو یہ جو تربیت اور فکر کا آغاز ہے, فرمایا اپنے گھر سے شروعات کرو کہ جب باپ نماز نہیں پڑھے گا تو بیٹا کیسے پڑھے گا.
جب باپ عمل نہیں کرے گا تو بیٹا عمل کیسے کرے گا؟ علماء فرماتے ہیں آپ کے وجود میں خدا نے تین چیزیں رکھی ہیں. کربلا کربلا تو کہتے رہو لیکن پہلے کربلا کو سمجھو. کربلا میں تین چیزیں ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. ایک ہے معرفت، دوسرا ہے عقیدہ، تیسرا ہے عمل. وہاں پر معرفت بھی تھی، صحیح معرفت، عقیدہ بھی تھا صحیح عقیدہ، عمل بھی تھا صحیح عمل. ہم شاید معرفت تو رکھیں اس معنی میں کہ حلوائی سے محبت بڑی ہے کہ ہر سال مجھے کربلا جانا ہے، ہر سال مجھے عمرے پہ جانا ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے کہ میں جا رہا ہوں. لیکن اس محبت کے ساتھ عقیدہ بھی صحیح ہونا چاہیے. اگر عقیدہ غلط تو معرفت کسی کام کی نہیں، اور اس عقیدے کے ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے. اور خدا نے آپ کے جسم کو بھی تین کیٹیگریوں میں ڈالا. یہ جو آپ کا جسم ہے یہ تین طبقے میں تبلا. ایک آپ کا سر جہاں پہ دماغ رکھا، دوسرا آپ کا قلب جہاں پہ آپ کا دل رکھا، تیسرے آپ کے اعضاء اور جوارے، یعنی آپ کے ہاتھ، آپ کی زبان، آپ کا ناک، یہ پورے اعضاء اور جوارے. اور معرفت، عقیدہ اور عمل کا بھی ان تین چیزوں سے تعلق ہے. معرفت کا تعلق ہے دماغ سے، عقیدے کا تعلق ہے قلب سے، عمل کا تعلق ہے اعضاء و جوارح سے. جب تک یہ تین چیزیں نہیں ملتی تو کربلا سمجھ میں نہیں آتی، اسلام سمجھ میں نہیں آتا. ان تینوں کو سمجھنا ہے، ان تینوں پہ عمل کرنا ہے، پھر انسان کی آخرت بن جاتی ہے. کربلا میں کربلا والوں نے کیا کیا؟ معرفت کے ساتھ عمل بھی رکھا، عقیدہ بھی رکھا، اور مولا کے فرامین پہ عمل بھی کیا. یہ جملہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا، کہاں یا حسین کہنا اور کہاں حسین کے ساتھ رہنا. یا علی کہنا بہت آسان ہے لیکن علی کے ساتھ رہنا بہت مشکل ہے. کوفے والوں نے یا حسین تو کہا لیکن کربلا میں حسین کے ساتھ رہنا بڑا مشکل تھا. جب یہ نوجوان امام خمینی سے ملنے جاتے تھے، جب واپس آتے تھے تو ایک جذبہ ہوتا تھا کہ ہم بھی پاکستان میں انقلاب لائیں، ہم بھی یہاں پہ انقلاب کا رنگ لائیں، ہم بھی یہاں پہ مذہب پھیلائیں، ہم بھی یہاں پہ تقویٰ پھیلائیں، ہماری مسجدوں میں بھی نمازیوں کا رش ہو، ہمارے یہاں بھی دعائے کمیل ہو، دعائے ندبہ ہو، زیارت ناحیہ ہو. تو جب امام خمینی سے مل کر آتے تھے اور کہتے تھے قبلہ ہم بھی اپنے ملکوں میں انقلاب لانا چاہتے ہیں، تو امام خمینی یہ جملے کہا کرتے تھے، کہتے تھے اگر ایران میں آ کر انقلاب کو دیکھ کر اپنے ملکوں میں انقلاب کو پھیلانا چاہتے ہو تو جذباتی ہونے سے پہلے ایک بات یاد رکھنا، جب بھی ایران آؤ تو سب سے پہلے ایران کے قبرستانوں میں جاؤ. جتنا بڑا شہر اتنا بڑا قبرستان. تہران بہشت زہرا، مشہد بہشت رضا. 14 سال، 15 سال، 16 سال کے نوجوان کا انقلاب باتوں سے نہیں آتا، عمل سے آتا ہے. انقلاب کے لیے خون دینا پڑتا ہے، انقلاب کے لیے عمل کرنا پڑتا ہے. اگر عمل نہ ہو تو صرف باتوں سے کیا انقلاب آتا ہے؟ باتیں تو بہت ساروں نے کی کہ ہم حسین آ جائیں ہم آپ کی مدد کریں گے، لیکن امام فرماتے جب عمل کا میدان آیا تو پوری دنیا بھاگ گئی. اور عمل کب بنتا ہے؟ جب انسان کا عقیدہ درست ہو جائے. اگر عقیدہ خراب ہے تو اس کا عمل درست نہیں ہو سکتا. ایک امام کا صحابی دوڑتا مولا کے پاس آئے کہ مولا مدینے میں ایک شخص آیا ہے لوگوں کے عقیدوں کو خراب کر رہا ہے، آپ آئیے مدد کیجئے، سب کے عقیدے بگڑ گئے، سب کے عقیدے خراب ہو گئے. دیکھیے یہ مکے اور مدینے میں کیوں جاتے تھے، کوئی اور شہر میں کیوں نہیں جاتے تھے؟ دشمن جب بھی آپ کے عقیدوں کو خراب کرنا چاہتا ہے تو مرکز پہ اٹیک کرتا ہے، کیونکہ اگر مرکز خراب ہوا تو پورا عالم اسلام خراب ہو جائے گا. آج بھی مرکز کو خراب کیا گیا، مکے کو، مدینے کو، بدعتوں کو پھیلایا گیا، بے دینیت کو پھیلایا گیا، ایک ایسے مذہب کو لایا گیا جس کا تعلق مسلمانوں سے نہیں. اور بعض نوجوان مجھ سے شکایت کرتے قبلہ ہم ایران جاتے ہیں تو وہاں پہ بدحجابی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو میں نے کہا سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ شیعت کا مرکز ہے اور مکہ مدینہ ایک طرح سے اسلام کا مرکز ہے، وہاں پہ مسلمان جاتے ہیں، وہاں پر بھی دشمنوں نے خرابی پیدا کی اور آج کوشش کر رہے ہیں کہ ایران میں خرابی پیدا کی جائے. اور یہ سارے عقائد مرکز سے خراب کیے جاتے ہیں. امام نے کہا اگر اسلام کو بچانا ہے تو مرکز کو بچاؤ, اگر اسلام کو بچانا ہے تو مرکزیت سے عقیدوں کو صحیح کرو. امام چلے, کہا مجھے لے چلو اس کے پاس, کہا مولا وہ آپ کو پہچان لے گا. امام نے کہا میں نقاب پہن لیتا ہوں, وہ میرے چہرے کو نہ دیکھے نہ پہچانے. امام چلے, امام نے کہا کرتا کیا ہے؟ کہا مولا اس کے پاس ایک عجیب کرامت ہے. کہا کون سی؟ کہا لوگ جو پوچھتے ہیں ایک جواب دیتا ہے, کسی نے کہا میرے ہاتھ میں کیا بتا دیا, میری جیب میں کیا بتا دیا, سب کچھ بتاتا ہے. امام نے کہا چلو دیکھتے ہیں یہ کرامت ملی تو کیسے ملی. امام چلے, راستے میں ایک درخت تھا, گھونسلہ تھا, پرندے کے دو انڈے پڑے ہوئے تھے. امام نے ایک انڈا اٹھایا اپنے ہاتھ میں رکھا, آگے گئے. اب لوگ پوچھ رہے تھے قبلہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا یہ, میری جیب میں کیا یہ, کہا میرے گھر میں کیا یہ, میرے دوست کی دکان میں کیا ہے کہا یہ, سب کچھ بتا رہا ہے. ایک مرتبہ امام نے اپنے ہاتھ کو بلند کر کے کہا کہ اے شخص مجھے یہ بتا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے. پہلے سوال ہوتا تھا اور یہ جواب دیتا تھا, جب امام نے پوچھا اس نے سوچنا شروع کر دیا. لوگ سمجھ گئے بھائی پہلے تو ہمیں فلفور بتا رہا تھا لیکن اب کیا ہوا کہ یہ تھوڑا سا سوچ رہا ہے, تو سب امام کی طرف متوجہ ہو گئے. تھوڑا سا سوچنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں ایک انڈا ہے. امام نے کہا یہ بتا تجھے کیسے پتا چلا؟ کہا قبلہ ہر پانچ منٹ میں میرے اطراف میں جتنی چیزیں ہیں اس کا علم مجھے آ جاتا ہے. کہا کہ میں نے پہلے دیکھنا چاہا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے, مجھے پتا نہیں چلا, میرا علم وہاں پہ ختم ہو گیا. پھر میں نے کہا کہ اب دیکھوں میرے اطراف میں کون سی چیزیں ہیں. پانچ منٹ پہلے جو جو میرے اطراف میں تھا سب کا علم مجھے تھا. میں نے دوبارہ اس کو ریمائنڈ کیا, دیکھنا چاہا کیا ہے. ہر چیز اپنے جگہ پر تھی لیکن ایک درخت پر ایک گھونسلہ تھا, اس میں دو انڈے تھے ایک کم تھا. اگر وہ انڈا زمین پہ گرتا مجھے پتا چل جاتا, اگر کوئی کھاتا کسی کے پیٹ میں ہوتا میں دیکھ لیتا, اگر پرندہ اٹھا کر جاتا مجھے پتا چل جاتا, لیکن انڈا کہیں نظر نہیں آ رہا تھا, نہ کسی نے اٹھایا, نہ زمین پہ گرا, نہ کسی نے کھایا. میں نے اندازہ لگایا اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے تو انڈا ہو سکتا ہے. اتنا اس نے کہا. امام نے کہا مسلمان ہو جا. کہا بھائی عجیب باتیں کر رہے ہیں, کرامت میں دکھاؤں, آپ کو میرے دین پہ آنا چاہیے اور آپ مجھے کہتے ہیں مسلمان ہو جا. امام نے کہا اچھا یہ بتا تجھے یہ کرامت ملی تو کیسے ملی؟ کہا میرے مذہب کا ایک اصول ہے کہ جو نفس کہے اسے نہ کہو, جو دل کہے نفس کہے اسے نہ کہہ دو. میں نے پوری زندگی جو میرے نفس نے کہا میں نے اسے نہ کی, مجھے تب سے یہ کرامت مل گئی. امام نے کہا یہ بتا جب میں نے تجھے کہا تھا مسلمان ہو جا تیرے نفس نے کیا کہا تھا؟ جب میں نے تجھے کہا مسلمان ہو جا تیرے نفس نے کیا کہا؟ ایک مرتبہ متوجہ ہوا, کہا نفس نے کہا خبردار مسلمان نہیں ہونا. کہا اپنے اصولوں کو کیوں توڑ رہا ہے؟ تیرا ہی اصول ہے, اپنے اصول پہ عمل کر. ایک مرتبہ کہتا آپ بات تو سچ کہہ رہے ہیں, جب بھی میں نے اس اصول پہ عمل کیا مجھے فائدہ ہوا, کبھی نقصان نہیں ہوا. کہ ابھی اسی اصول پہ عمل کرتا ہوں. کہ مجھے کلمہ پڑھائیے, میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. امام نے کلمہ پڑھایا. اب اسے کہا تو قابل ہے, میں تجھے اپنا شاگرد بنانا چاہتا ہوں. امام اسے لے گئے اپنا شاگرد بنایا, معرفت بھی دی, عقیدہ بھی دیا, عمل تو پہلے ہی اس میں تھا. امام نے عمل بھی اسے سکھلایا. اب کہتے ہیں چند دن گزرے, یہ واپس امام کے پاس آتا ہے. کہتے ہیں مولا عجیب کھلبلی مچی ہوئی ہے. کہ بھائی کیا ہوا ہے؟ کہ مولا پہلے جو کچھ پوچھتا تھا میرے ہاتھ میں کیا ہے پتا چل جاتا تھا, اب جو پوچھ رہا ہے مجھے پتا ہی نہیں چل رہا. اسلام کے آنے سے تو فائدہ ہونا تھا لیکن جو طاقت تھی وہ بھی میری طاقت چلی گئی. امام نے کہا اس کا فلسفہ ہے. کہا مولا کون سا؟ کہا پہلے تو کافر تھا لیکن ایک ایسے اصول پہ عمل کیا تھا جو اصول اسلامی اصول تھا. اسلام بھی یہی کہتا ہے, چہل حدیث امام خمینی بھی یہی کہتی ہے کہ اپنے نفس کو نہ کہو پوری زندگی تو کامیاب رہو گے. کہ تم نے اسلامی اصول پہ عمل کیا, پوری زندگی محنت کی, نفس کو شکست دی, اب خدا تجھے اجر دینا چاہتا تھا. کیونکہ تو کافر تھا مرنے کے بعد تو اجر ملنا نہیں تھا, تو جہنمی ہوتا, تو لہذا خدا نے کہا تجھے دنیا میں اجر دے دے. لیکن اب تو آیا ہے در اہل بیت پر, دنیا کا اجر محدود ہوتا ہے, 70 سال 60 سال یہ زندگی گزر جاتی ہے لیکن آخرت کا اجر نامحدود ہوتا ہے. خدا تجھے نامحدود اجر دینا چاہتا ہے. جو ہمیشہ تمہاری زندگی میں باقی رہے. آج ہمارے ساتھ مسئلے کیا ہیں, ہم زندگی کے مسائل میں جکڑ جاتے ہیں اور اکثر کہتے ہیں قبلہ نماز بھی ہم پڑھیں, روزہ بھی ہم رکھیں, عبادت بھی ہم کریں, علی علی بھی ہم کہیں, حسین حسین بھی ہم کہیں, پھر مصیبتیں ہمارے اوپر کیوں؟ امام فرماتے جب سے علی کی ولایت کو مانا ہے تو اب مصیبتوں کے لیے تیار ہو جا. امام فرماتے جب بھی خدا اذا قرب عبدہ, جب بھی اپنے بندے کو اپنے قریب خدا لانا چاہتا ہے تو اس کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیتا ہے. میں کہوں گا میرا کیا مقام, ہماری کیا حیثیت, تصور کیجئے جب امام حسین کے اوپر خدا اتنی مصیبتیں لا سکتا ہے. مصیبت نعمت ہے مومن کے لیے, لیکن مومن اس نعمت کو سمجھ نہیں پاتا. ہم نعمت کسے سمجھتے ہیں؟ بڑی گاڑی, بڑا گھر, مال دولت, اسے نعمت سمجھتے ہیں نا. رسول خدا کے پاس صحابی, یا رسول اللہ کافروں کے پاس دولت بھی ہے, مال بھی ہے, پیسہ بھی ہے, بڑے گھر بھی ہیں, سب کچھ بھی ہے, ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا, آپ کے دین پر آئے, ہمارے پاس کچھ نہیں. نبی خدا نے فرمایا اگر دولت نعمت ہوتی, مال دنیا نعمت ہوتی, خدا کبھی قارون کو نہ دیتا, کبھی اپنے دشمن کو نہ دیتا. فرمایا اے میرے صحابیو, اللہ کے نزدیک مال دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا تو پروردگار عالم کبھی فرعون کو نہ دیتا, کبھی نمرود کو نہ دیتا. امام فرماتے اکثر لوگ جو دنیا کے جھانسے میں آ جاتے ہیں, کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ مال دنیا کو نعمت سمجھتے ہیں, دنیا کی نعمتوں کو اور دنیا کے تمام تر آسائشوں کو اپنی نعمت سمجھتے ہیں. چھوٹی سی مثال دوں, معصوم فرماتے دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ آخرت کا سایہ ہے. کیا ہے؟ آخرت کا سایہ. اصل آپ ہو, جب آپ روڈ پہ چلتے ہو, جب سورج آپ کے اوپر پڑتا ہے تو آپ کا سایہ بنتا ہے. سایہ کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. حقیقت کیا ہے؟ آپ کا جسم ہے. فرماتے ہیں دنیا سایہ ہے, حقیقت جنت ہے. یہاں کی جتنی لذتیں ہیں ان کا تعلق شہوت سے ہو, ان کا تعلق کھانے پینے سے ہو. امام فرماتے دنیا کا شربت اس کا ایک ذائقہ ہوتا ہے, لیکن فرمایا آخرت کے شربت کے ذائقہ 90 ذائقوں سے زیادہ ہوتا ہے. دنیا کا جو شربت جسے آب کوثر کہتے, فرمایا 90 ذائقوں سے زیادہ اس کے ذائقے ہوں گے, لیکن دنیا کے شربت کا ذائقہ ایک ہے. اور یہ یاد رکھنا, امام فرماتے ہیں جس جس چیز کا تعلق مٹیریل سے اور مادے سے ہے, اس جسم سے ہے, کیونکہ جسم کہاں سے بنا, کہاں سے بنا, کہاں سے بنا قبلہ؟ مٹیریل سے. آپ کہیں گے مٹی سے. فرماتے ہیں ہر سائنس کا اصول ہے, ہر جز کا ایک کل ہوتا ہے. جسم کا کل کیا ہے؟ زمین. اور جز میں جب مسئلہ آتا ہے تو علاج کون کرتا ہے؟ کل. بخار ہو گیا, ڈاکٹر کے پاس گئے, جو گولی ڈاکٹر دیتا ہے وہ کہاں سے بنتی ہے؟ زمین سے. حکیم جو دوائی دیتا ہے کہاں سے بنتی ہے؟ زمین سے. جو بھی جسم کا مسئلہ ہے اس کی دوا کہاں سے بنے گی؟ زمین سے, کیونکہ زمین آپ کا کل ہے, آپ ہیں جز. اب ایک فضیلت کا نقطہ کہہ دوں, ہم پر اعتراض ہوتا بھائی اتنا علی علی کیوں کرتے ہو, ہوتا ہے نا شیعوں کی مجلسوں میں اتنا علی علی علی, بھائی کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ ہم نے کہا بھائی سائنس کا اصول ہے ہر جز اپنے کل کی طرف پلٹ کے جاتا ہے. علی ہے کل ایمان. جب ایمان کی بات آتی ہے جز جز اپنے مولا کی طرف پلٹ کے جاتا ہے. امام نے کہا تم جز ہو, زمین کل ہے, ایک دن تمہارے جسم کو زمین میں جانا ہے اور ملنا ہے اور مل جانا ہے. آنکھیں بیمار ہو گئیں, کس کے پاس گئے؟ ڈاکٹر کے پاس. اب صاحب مر گئے, جنازہ پڑا ہوا ہے, ہے کوئی ایسا طبیب جو انجیکشن لگا کے اس کو اٹھائے؟ کیونکہ اب وٹامن ڈی کی کمی نہیں, وٹامن ای کی کمی نہیں, کیلشیم کی کمی نہیں, کس چیز کی کمی ہے اس میں؟ اٹھ نہیں رہا, بات نہیں کر رہا, بھائی مر گیا. بھائی لاؤ انجیکشن لگاؤ, انسولین لگاؤ, وٹامن ڈی لگاؤ, وٹامن ای لگاؤ, پلاؤ سیرپ, بندہ اٹھ جائے گا؟ نہیں اٹھے گا, کیونکہ اس میں کمی ہے روح کی. روح کا کل زمین ہے ہی نہیں, تو زمین سے علاج کیسے ہو؟ اب چھوٹی سی مثال دوں, آپ کی آنکھیں خراب ہو گئیں, آپ نے کہا قبلہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. ڈاکٹر کے پاس گئے اور ڈاکٹر پہلے سے اپنی آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے بیٹھا ہوا ہے. آپ کو بھی باہر نکلو, جس کی اپنی آنکھیں خراب ہیں وہ میرا کیا علاج کرے گا. آپ کا پیٹ خراب ہوا, کبھی ڈاکٹر کے پاس لے گئے. ڈاکٹر کے پاس گئے, اس کا پہلے سے اپنا پیٹ خراب. آپ کی کمر میں درد, ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ. ڈاکٹر پہلے خود بیچارہ لاٹھیوں پہ چل رہا ہے, آپ نے کہا بھائی واپس آؤ. بھائی کیوں نہیں جا رہے؟ کہا جو خود اپنا علاج نہیں کر رہا وہ میرا علاج کیا کرے گا. ہم نے کہا جسم کی بیماری ہے آنکھوں کا خراب ہونا, جسم کی بیماری ہے پیٹ کا خراب ہونا, جسم کی بیماری ہے شوگر کا آنا, جسم کی بیماری ہے بلڈ پریشر کا ہائی اور لو ہونا, یہ ہیں جسم کی بیماری. اس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو جو خود بیمار نہ ہو. میں کہوں روح کی بیماریاں کیا ہیں؟ اسپریچول ڈیزیزز. روح کی بیماری کیا ہے؟ حسد, کفر, شرک, انات, غیبت, زنا, شراب, یہ کس کی بیماریاں ہیں؟ روح کی بیماریاں. تو ہم شیعہ بھی یہی کہتے ہیں نا, ایسے ڈاکٹر کے پاس جاؤ جس نے کبھی کفر نہ کیا ہو, جس نے کبھی شرک نہ کیا ہو, جس نے کبھی شراب نہ پی ہو, جس نے کبھی اناد نہ رکھا ہو, جس نے کبھی حسد نہ کیا ہو. اور ایسے ڈاکٹر کو فقہ جعفریہ میں یا امام کہتے ہیں یا نبی کہتے ہیں. جو ہمارے صلوات پڑھے محمد والا, یہ عقلی باتیں ہیں, اگر سوچو گے تو معرفت مل جائے گی. ان کا تعلق ان سے ہے. آیت اللہ نراکی وہ فرماتے ہیں میں ایک ایسی چیز سے محبت کیوں کروں جسے فنا ہے. امام نے کیا فرمایا, جس جس چیز کا تعلق تمہارے جسم سے ہے وہ چاہے کوئی بھی لذت ہو وہ مٹی میں مل جائے گی. شہوت, کھانا, پینا, سونا, ہر چیز جس کا تعلق کانوں, میوزک, جس کا تعلق جسم سے آئے اسے فنا ہے. تو آیت اللہ نراکی فرماتے میں اس سے کیوں محبت کروں جسے فنا ہے. جسم تو ایک دن مٹی میں مل جائے گا لیکن روح نہیں ملتی, روح کو بقا ہے. فرمایا میں اس سے محبت کروں گا جسے بقا ہے, جو ہمیشہ باقی رہے. اب کسے بقا ہے؟ مولا علی کا فرمان. امام فرماتے دنیا والے ان چیزوں سے محبت کرتے ہیں جنہیں فنا ہے. اولاد سے بے انتہا محبت, اولاد کی وجہ سے گناہ کیا, بیوی کی وجہ سے گناہ کیا, دنیا کی وجہ سے گناہ کیا, مال دنیا کی وجہ سے نافرمانیاں کی, رشوت لی, حرام پیٹ میں ڈالا, بھائی دنیا بناؤں دنیا بناؤں. مولا علی فرماتے لوگوں کو کب پتا چلے گا ان کو فنا ہے؟ فرمایا جب ان کی روح قبض ہوگی, ایک جھٹکے میں ہر چیز جدا ہو جائے گی. مولا فرماتے ایک جھٹکا, زیادہ نہیں, ایک جھٹکا لگتا ہے انسان کو, یہاں تک کہ جس جسم کے ساتھ 60-70 سال رہا ہے یہ جسم بھی ساتھ نہیں دیتا, یہ بھی یہاں رہ جاتا ہے. اولاد رہ جائے گی, مال رہ گیا, جسم رہ گیا, بیوی رہ گئی, گھر رہ گیا, گاڑی رہ گئی, ہر چیز رہ گئی. امام فرما اب دیکھ کون سی چیز باقی ہے, کیونکہ اسے فنا ہے, یہ سب چیزیں رہ گئیں. اب قبر میں جاتا ہے. آیت اللہ نراکی نے کہا جسے بقا ہے وہ نماز ہے, جسے بقا ہے وہ روزہ ہے, جسے بقا ہے وہ اطاعت ہے. جو قبر کا نور ہے وہ یہی ہے نا. پیسہ تو انسان نہیں لے جاتا, مال تو نہیں لے جاتا, پھر ایسی چیز سے محبت کروں کیوں جسے فنا ہے؟ اس لیے امام فرماتے ہیں اگر بقا چاہتے ہو تو بقا سے محبت کرو, لیکن اگر پوری زندگی فنا کے پیچھے لگتے رہے تو تمہیں بھی فنا ہو جائے گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, ایک دن آئے گا جب ہر چیز فنا ہو جائے گی. اشارہ ہے زمین کی طرف, مؤنث کا صیغہ ہے, ہر چیز فنا ہو جائے گی لیکن ایک چیز باقی رہے گی, خدا کا چہرہ. خدا تو لا محدود ہے, وہ تو شے نہیں, اس کا تو کوئی چہرہ نہیں. اگر چہرہ ہو گیا تو محدود ہو گیا, اگر چہرہ ہو گیا تو شے ہو گیا. تو اس چہرے سے مراد کیا ہے؟ امام فرماتے چہرے سے مراد یہ ہر وہ شخص جسے دیکھ کر خدا یاد آئے, جو اللہ کی پہچان کروائے. پھر معصومین فرماتے ہیں نحن وجہ اللہ, ہم ہیں اللہ کے چہرے. بنا سبح اللہ بنا سجد اللہ, ہم نے سجدے کیے کائنات نے سجدے کیے, ہم نے تسبیح کی کائنات نے تسبیحاں کی. یہاں پہ سائنس جواب دے جاتی ہے, یہ جو کلمات میرے منہ سے نکل رہے ہیں ان کلمات کے نکلنے کے لیے ایک پورا سسٹم ہے. پھیپھڑوں میں ہوا جائے, پھر بانسری کی طرح خدا نے گلا دیا, وہاں سے آواز نکلے, لب ہلیں, دانت ہلیں تو جملے بنتے ہیں. فرماتے ہیں اگر گلا کٹ جائے تو سائنس کہتی ہے کوئی آواز نہیں نکل سکتی, لیکن عجیب منزل ہے حسین ابن علی کی, سر نوک پر ہے نیزے کی, لیکن مولا کلام کر رہے ہیں. فرمایا اسے بقا ہے. صرف مولا کا سر نہیں, حبیب ابن مظاہر کا سر بھی بولا تھا, کیونکہ اسے کیا ہے؟ بقا ہے. اب آپ کے وجود میں تر و تازگی کے لیے ایک معجزہ سناتا ہوں جو تازہ معجزہ ہے, ہمیں بھی کسی عالم نے سنایا, شاید آپ نے سنا. اہل بیت فرماتے ہیں تم ہم سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی ہم تم سے محبت کرتے ہیں. اور مولا فرماتے ہیں اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ گناہ نہ کرو, کیونکہ ماں برداشت نہیں کرے گی اس کا بیٹا آگ میں جلے. مولا فرماتے ہیں تو کیسے سمجھتا ہے کہ حسین برداشت کرے گا تو آگ میں جائے؟ کیوں اتنی تکلیفیں؟ امام سکون سے مدینے میں بیٹھے تھے, نماز روزہ حج سب ادا ہو رہا تھا, لیکن گھر وال کے ساتھ مدینے سے چل کر ایک مرتبہ کربلا کی طرف جاتے کیوں؟ جب میں یہ جملے پڑھ رہا تھا تو ایک عجیب سی رقت انسان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے. جب مولا کربلا کی سرزمین پہ پہنچے مولا کی سواری رک گئی. فرماتے ہیں سات سواریاں بدلی گئیں, آخر میں امام نے کہا نہیں مجھے یہیں رکنا ہے, کہ اس قبیلے کے بوڑھے کو بلاؤ. بلایا گیا, کہ سرزمین کو کیا نام ہے؟ کسی نے کہا نئے نوا. کسی نے کیا نام دیا؟ کسی نے کیا دیا؟ امام نے کہا نہیں کوئی اور نام بھی ہے. پھر ایک سب سے بزرگ کو بلایا گیا, اس نے کہا مولا ہم نے سنا ہے اس کو کربلا بھی کہا جاتا ہے. امام نے کہا بعض خیموں کو اتارو, یہیں رکنا ہے ہمیں. دو وصیتیں امام نے کیں, ایک وصیت یہ کی کہ یہ زمین تم سے خریدنا چاہتا ہوں. امام نے کہا, لوگوں نے کہا نہیں مولا آپ رہنا چاہ رہے ہیں؟ امام نے کہا نہیں میں یہاں کچھ ہفتوں کے لیے نہیں آیا, قیامت کے لیے قیام کرنا ہے. خریدی, ہبا کر دی, واپس دے دی. دو شرطیں رکھی, کہا ایک وصیت یہ ہے جب 10 محرم آئے لاشوں کو پامال کیا جائے, ہماری لاشیں دفن کر دینا. دوسری وصیت میں امام نے عباس کو یاد نہیں کیا, علی اصغر کو یاد نہیں کیا, اکبر کو یاد نہیں کیا, اپنی بہن زینب کو یاد نہیں کیا. میں کہوں گا کیا مقام ہے شیعو, امام نے تمہیں یاد کیا. کیا وصیت کی؟ کہ اے بنی اسد کے قبیلے میری دوسری وصیت یہ ہے جب بھی کبھی میرے شیعہ یہاں پر آئیں 3 دن تک انہیں کھلانا بھی پلانا بھی, بھوکا مت رکھنا پیاسا مت رکھنا. امام کسے یاد کر رہے ہیں؟ آپ کو یاد کر رہے ہیں. کب؟ ابھی کربلا ہوئی نہیں, ابھی شہادتیں ہوئی نہیں, ابھی لاشیں گرے نہیں, اس وقت امام آپ کو اور مجھے یاد کر رہے ہیں. اور وہی مولا فرماتے ہیں کہ اے شیعو میں نہیں چاہتا کہ تم کبھی جہنم کی آگ میں جلو. وہ امام زمانہ جب کسی عالم کے خواب میں آئے اور مولا فرماتے ہیں, عالم کہتا ہے امام آپ کے چہرے پہ اتنی جھریاں کیوں ہیں؟ مولا اتنا چہرہ ایسے لگ رہا ہے جیسے بیمار ہو. امام نے فرمایا کہ میرے چاہنے والوں کے گناہوں نے مجھے بیمار کر دیا ہے, میری کمر کو توڑ دیا ہے, ابھی تک یہ نفس ہمارے ہاتھ میں نہیں آیا. امام فرماتے ہیں تم اتنی محبت نہیں کرتے جتنی ہم کرتے ہیں. افریقہ کا ایک قافلہ, پنجاب کی فیملی, جب یہ صدام ملعون گیا تو امام کی زیارت کے لیے گئے. فرماتے ہیں چیکنگ پوسٹس بہت زیادہ تھی, قافلے کو بار بار روکا جاتا تھا, ان کی گاڑی کو چیکنگ ہوتی تھی. اس خاتون کا ایک 7 سال کا بیٹا تھا. پولیس والوں نے کہا آپ چیکنگ کروائیں, آپ کا بیٹا گاڑی میں سو رہا ہے, سوتا رہے. بیٹا سوتا رہا, یہ خاتون چیکنگ کروا کے واپس آئی, بیٹا سو رہا تھا. جا کر ان کی گاڑی نجف پہنچی, کہتی جب بیٹے کو اٹھانا چاہا تو بیٹا اٹھ نہیں رہا تھا. فوری ہاسپٹل لے گئے, ہارٹ بیٹ چیک کی, یہ بچہ مر چکا. اس کی ماں بہت روئی, ایک ہی بیٹا. جنازہ ہوا, نماز ہوئی, اس کو جا کر وادی السلام میں دفن کر دیا. اب گھر والوں نے اس کی ماں کو کہا بھائی چلو مولا علی کی زیارت کو, کم میں نہیں جاؤں گی, میرا بیٹا چھن گیا. ہوتا ہے نا کبھی زیارت پہ جائیں جن کے بچے سخت ہو جاتے ہیں, مر جاتے ہیں, ناراض ہو جاتے ہیں, ہلو بھائی سے چھن لیا. جب چھٹے امام کا بیٹا جناب اسماعیل بیمار تھا تو مولا کا صحابی کہتا ہے میں نے امام کو بہت پریشان دیکھا, گھر سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد امام باہر آئے, چہرے پہ اطمینان, اور ایک ہی جملہ تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے کہا مولا جب زندہ تھا پریشان, اب چلا گیا, اتنا اطمینان. امام نے کہا جب ہمارے بچے بیمار ہوتے ہیں, جب زندہ ہیں ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کی صحت و سلامتی آ جائے, دوائی ڈاکٹر, لیکن جب خدا لے لیتا ہے اس کی امانت تھی, جس پہ وہ راضی اس پہ ہم راضی ہو جاتے ہیں, پھر ہم پریشانی زبزبا اس کا شکار نہیں ہوتے. یہ خاطر مولا علی کی زیارت پہ نہیں گئی, کہا میرا بیٹا امام نے چھین لیا میں نہیں جاؤں گی. قافلہ چلا کربلا, سارا قافلہ امام حسین کی زیارت کو گیا. اس خاتون نے کہا میں نہیں جاؤں گی, میرا بیٹا حسین نے چھین لیا میں کیوں جاؤں, ایک ہی تو بیٹا تھا, میں زیارت کرنے کے لیے آئی تھی, مولا نے کچھ دیا نہیں, اوپر سے میری اولاد مجھ سے چھین لی, نہیں گئی. فرمایا آخری دو دن بچے, لوگوں نے کہا بھائی عباس کی قبر پہ چلو, جا کر دعا مانگو, کیوں یہاں پہ رو رہی ہو؟ رو رو کے کہتی ہے نہیں یہ باب الحوائج ہے, اگر میرے آقا ہے تو میرا بیٹا مجھے پلٹا دیں. ایک ہی بیٹا تھا عباس نے, وہ میرا بیٹا چھن گیا, اگر ہیں باب الحوائج مجھے میرا بیٹا واپس کرے. نہیں گئی. کہا آخری دن کچھ ہی گھنٹے بچے, ماں نے کہا بیٹی تھوڑی دیر کے لیے چلو, بے ادبی ہے بے احترامی ہے, کربلا آئی ہو زیارت کے لیے, ایک بیٹا چھینا دوسرا دے دیں گے, انہیں کی امانت تھی انہوں نے لے لیا واپس. بیٹی کو زبردستی لے گئے. یہ کہتی ہے جیسے میں عباس کی قبر کے کنارے پہ گئی, رو رہی تھی, مولا کی قبر کو دیکھ رہی تھی, اور دلی دل میں یا باب الحوائج یا باب الحوائج. کہتی ایک مرتبہ میں نے دیکھا ایک 7 سال کا بچہ اماں اماں کر کے دوڑتا ہوا آ رہا. کہتی میں پریشان ہو گئی, کہیں شدت غم کی وجہ سے کہ یہ کیفیت تو تاری نہیں ہوگی اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہو. کہا نہیں, آ کے مجھے لپٹا. پھر میرے ساتھ جو خواتین تھیں انہوں نے دیکھا, ہاتھوں کو چیک کیا, بالکل بیٹا سالم تھا, سب پریشان. بچہ رو رہا تھا. بچے سے پوچھنے لگا بھائی کہاں تھے, کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا میں گاڑی میں سو رہا تھا, جب آنکھ کھلی تو میں نے خود کو لوگوں کی بھیڑ میں پایا, میں رو رو کے اماں اماں کر کے رو رہا تھا, چھوٹا سا بچہ 7 سال کا معصوم بچہ. کہتے روتے روتے میں نے دور سے دیکھا ایک گھوڑے سوار ہے, اس کے ساتھ ایک جوان ہے, وہ دونوں آ رہے ہیں. مجھ سے پوچھا بیٹے کس کی تلاش میں ہو؟ کہا میری اماں گم ہو گئی. اس گھوڑے سوار نے مجھے کہا کہ بیٹے تو گھوڑے پہ سوار ہو جا. یہ بچہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بچپنے میں کہا کہ انکل مجھے ہاتھ دیں میں گھوڑے پہ بیٹھ جاؤں. کہا گھوڑے سوار نے کہا میرے ہاتھ نہیں ہیں, میرے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں. اس جوان کو کہا کہ اسے گھوڑے پہ بیٹھا. کہتے اماں میں گھوڑے پر بیٹھا, اس گھوڑے سوار کے ساتھ آیا یہاں تک کہ زری تک آئے. اس نے مجھے کہا بیٹے یہیں پہ کھڑے ہو جاؤ, تمہاری اماں تجھے مل جائے گی. جب اماں تمہاری تمہیں ملے تو میرا ایک پیغام دے دینا. کہا کون سا پیغام؟ کہا اپنی اماں کو کہنا کہ ہم سے ناراض مت ہوا کریں. ہم تھوڑی تھوڑی باتوں کے لیے دنیا کی وجہ سے جب اہل بیت کا دل دکھاتے ہیں. یہ معجزہ وادی السلام میں سب تھا. فرماتے پھر وادی السلام کے قبر کو کھودا, کفن تھا, سب کچھ تھا, لیکن لڑکا وہاں پہ موجود نہیں تھا. وہ دینے پہ آئے, دیتے بھی ہیں, معجزے کرنے پہ آئے. امام رضا کے کتنے معجزے آئے ہم نے خود دیکھے. گلگت کی ایک بیچاری بچی تھی, فلج تھا اس کو, اپنے بابا کی کاندھوں پہ سوار تھی. جب امام کی زری کے نزدیک گئے اس بچی نے چھلانگ مار کے زری کو پکڑا اور کھڑی ہو گئی. 9 سال کی بچی تھی. اگر وہ دینے پہ آیا تھا, امام نے فرمایا ہم سے ناراض مت ہوا کرو. جب علی ابن مہذیار امام زمانہ کی زیارت کو جاتا ہے تو امام کو کہتا ہے السلام علیک ایہا المحجوب, میرا سلام ہو اس امام پہ جو پردے غیب میں ہے یا پردے حجاب میں ہے. امام نے فرمایا علی ابن مہذیار مت کہا کرو ایسا. کہ مولا کیوں؟ کہ میں حجاب کے پردوں میں نہیں, تمہاری آنکھوں پر پردے لگے ہیں. ہٹاؤ پردے تو ہماری زیارت نصیب ہونا. کیوں نہیں ہٹاتے پردوں کو؟ ایرانی نوجوان کہتا ہے کہ میں نے خواب کے عالم میں دیکھا میرے گھر کے دروازے کی گھنٹی بجتی ہے, انٹر کام اٹھاتا ہوں, ایک سید کی تصویر نظر آتی ہے. وہ سید کہتے ہیں دروازہ کھولو. میں نے کہا کون؟ کہا میں سید مہدی بول رہا ہوں. کہا سمجھ گیا میرے آقا امام زمانہ ہے. لیکن کہتے ہیں میں نے دروازہ نہیں کھولا. بھائی کیسے کھولتا؟ گھر میں ساز و سامان ایسی چیزیں تھیں. میں نے کہا مولا گھر میں آئیں گے کیا دکھاؤں گا امام کو؟ میں نے کہا مولا تھوڑی دیر صبر کیجیے ابھی آتا ہوں. کہا سارے سامان کو چھپایا ایک کمرے میں بند کیا. بھائی مولا آئیں گھر تو صاف ہو, دنیا کے گھر کو تو صاف کرو لیکن اپنے دل کو کب صاف کرو گے؟ مولا فرماتے یہ دل ہمارا گھر ہے, بیت اللہ تمہارا دل ہے, اس میں اگر نجاست ہے تو کیسے آئیں گے؟ کہا تھوڑی دیر گزری, نیچے گیا دروازہ کھولا, میرا آقا نہیں تھا. گلیوں میں دوڑا کہ میرا مولا کہاں گیا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے امام کے پیچھے ایک مرتبہ دور سے دیکھا ایک سید جا رہا ہے اور رو بھی رہا ہے. رو رو کے ایک جملہ کہہ رہے ہیں میرے مولا, جملہ کہہ رہے کہ اے خدا اب میں اتنا مظلوم ہو گیا, میرے شیعہ میرے اوپر دروازہ بھی نہیں کھولتے, کب کھولیں گے ان دلوں کے دروازوں کو؟ کب کھولیں گے اپنے گھروں کے دروازوں کو؟ بھائی جب نجاست ہوگی مولا کیسے آئیں گے؟ جب دل ناپاک ہوں گے امام کیسے آئیں گے؟ صرف زبان سے کہنا کافی ہے؟ نہیں. امام سجاد فرماتے ہیں ہم اس مجلس سے راضی نہیں ہیں جس مجلس میں آتے ہو اور گھر جاتے ہو سو جاتے ہو, اپنے وجود میں کسی تبدیلی کا احساس نہیں کرتے. فرمائے جب تک بدلو گے نہیں خود کو ہم راضی نہیں ہوتے مجالس سے. گریہ کرو گے تمہارا فائدہ, ماتم کرو گے تمہارا فائدہ, لیکن ہمارا فائدہ کس میں؟ فرمایا عینونی بالورع والتقوى. اگر ہمارا فائدہ چاہتے ہو تو مدد کرو ہماری. مولا مدد مانگ رہے. مولا کیا مدد کریں؟ بالورع والتقوى, پرہیزگاری اور تقوی کے ذریعے, خوف خدا کے ذریعے اپنے دل میں پیدا کرو. آج یہ خوف ختم ہو گیا, آج ادب نہ رہا. اگر امام کا ادب ہوتا کبھی ہم گناہوں کی طرف نہ جاتے. لیکن وہی میرے آقا فرماتے ہیں کہ مجلس حسین اسی لیے رکھی گئی تاکہ مجلس میں آؤ حر بن کے مجلسوں سے اٹھو. اور فرمایا جب بھی مجلس میں آؤ آنکھوں میں آنسو آئیں. مولا فرماتے ہیں خدا کو میری پپھی زینب کا واسطہ دیا کرو, خدا کبھی رد نہیں کرتا. السلام علی الحسین وَعَلَىٰ عَلِي بْنِ الْحُسَيْنِ وَعَلَىٰ أَوْلَادِ الْحُسَيْنِ میرا سلام ہو زینب کے زخمی ہاتھوں پہ, میرا سلام ہو سکینہ کے زخمی کانوں پہ, میرا سلام ہو سجاد کے جلے ہوئے امام پہ, میرا سلام ہو حسین کے زخمی ہونٹوں پہ, میرا سلام ہو سکینہ کی خشک زبان پہ. میرے اللہ امام زمانہ فرماتے ہیں مومن تو آنسو روتا ہے تو پانی روتا ہے لیکن میں خون کے آنسو روتا ہوں,
اے دادار تو سن کے روتا ہے لیکن میں دیکھ کے روتا ہوں. تو نے سنا زینب کی چادر اتری لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو نے سنا ملعون سکینہ کو تماچے مارے لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. مولا السلام علیکم حین تقوم وحین تقعد وحین ترک وحین تسجد. میرا سلام ہو مولا امام زمانہ آپ پہ جب آپ سجدے دیتے ہیں, جب آپ رکوع میں جاتے ہیں, جب آپ مصلی پہ بیٹھ کے یا حسین یا حسین کرتے ہیں. عزیز امام سجاد 40 سال حسین کے غم میں روئے تھے لیکن کبھی تصور کیا امام زمانہ 1000 سال گزر گئے. اب تک امام حسین کے غم میں رو رہے ہیں. کوشش کرو جب بھی مجلس ہو امام زمانہ کو اپنی محفل میں دعوت دو. مجھے نہیں معلوم میرے مولا کہاں ہے, شاید کربلا میں ہے یا تل زینبیہ پہ رو رہے ہیں, یا شاید شام میں ہے یا سکینہ کے ٹوٹی ہوئی قبر پہ رو رہے ہیں, یا شاید مدینے میں ہے زہرا کی قبر پہ گریا کر رہے ہیں. مولا امام زمانہ اگر زحمت نہ ہو مولا تھوڑی دیر کے لیے ہماری محفل میں تشریف لائیے, ہم آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں. کس کا پرسہ؟ زینب کی مظلومیت کا پرسہ. 10 محرم گزرتی اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں, سو جاتے گئے آرام کرتے آئے, لیکن عزیز و شام غریبا کے بعد اصل مصائب شروع ہو گئے. جس ماں کے پاس بیٹا تھا اب بیٹا نہ رہا, جس بیٹی کے پاس بابا تھا اب بابا نہ رہا. جناب سکینہ کی مظلومیت کو بھی غور کیجئے. امام سجاد فرماتے ہیں پورے راستے میں سکینہ نے کبھی بابا کا نہیں پوچھا. بابا کے سینے پہ سونے والی خاک کربلا پہ سو جاتی تھی لیکن بابا کا سوال نہ کرتی تھی. کیوں نہیں کرتی تھی جناب سکینہ؟ فرمایا جب حسین کا زلجنا میدان کی طرف جانے لگا, ایک مرتبہ زلجنا نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. امام نے کہا زلجنا اب تو بھی میرا ساتھ چھوڑ رہا ہے؟ کہ مولا ذرا میرے قدموں میں دیکھیے, ایک 4 سال کی بچی لپٹی ہوئی ہے. امام گھوڑے سے اترے, سکینہ کو سینے پہ سلایا. سکینہ نے پہلا سوال کیا, بابا بچوں کے نصیب میں کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے. بابا اکبر کے نصیب میں بھی کچھ تھا, قاسم کے نصیب میں بھی کچھ تھا, بابا میرے نصیب میں کیا گئے؟ کہ ایک مرتبہ حسین نے خاک کربلا کو اٹھایا, سکینہ کے سر پہ پھینکا. سکینہ تیرے نصیب میں یتیمی ہے, تیرے نصیب میں اسیری ہے, تیرے نصیب میں شمر کے تماچے ہے.
بڑی مظلوم سی حسین کی سکینہ. فرمایا ظالم جب بھی سجاد کو تکلیف دینا چاہتے تھے سکینہ کو تماچے مارا کرتے، کیونکہ جانتے تھے حسین سکینہ سے بڑی محبت کرتے. راوی کہتا ہے سادات کا قافلہ شام کے ایک مقام میں پہنچا کہ تب میں نے کیا دیکھا، 40 گھوڑ سوار ہیں، ان کے پیچھے کچھ بیبیاں ہیں، سب کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں، گردنوں میں توک ہے. کہتا ایک سید ہے جو اونٹ پہ سوار تھا، جس کے سر کا دامامہ جلا ہے، جس نے خود کو زمین پہ گرا دیا. کہ جیسے یہ سید زمین پہ گرا، ایک 4 سال کی بچی دوڑ دی ہوئی گئی، سید کو زمین سے اٹھایا. کہا یہ بچی جا کر اس سید کی گود میں بیٹھ گئی. کہتا میں نے کیا دیکھا، ایک ملعون پانی کا مشک لیتا ہے، اپنے گھوڑے سواروں کو پانی پلانا چاہتا ہے. کہ جیسے بچی کی نگاہ پانی کے مشک پہ پڑی، ایک مرتبہ اس سید کو کہا بھیا سجاد اگر اجازت ہو میں اس سے پانی مانگوں، مجھے بڑی پیاس لگی ہے. امام نے فرمایا سکینہ یہ تجھے پانی نہیں دے گا، لیکن اگر حجت تمام کرنی ہے جاؤ جا کر پانی مانگو. اب تصور کر حسین کی 4 سال کی بچی اپنے ننے سے پاؤں اٹھاتی تھی اور شمر کو کہتی ہے شمر تھوڑا پانی دے دے، مجھے بڑی پیاس لگی ہے. اگر یہ ملو کہتا سکینہ میں تجھے پانی نہیں دوں گا، حسین کی بچی تھی دوبارہ پانی کا سوال نہ کرتی. لیکن ملو نے پانی کا جواب نہ دیا، سپاہیوں کو پانی پلاتا رہا. سکینہ نے سمجھا شاید اس کو پانی پلانے کے بعد مجھے پانی دے گا. راوی کہتا ہے بچی چل چل کے تھک گئی، ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھ کے کہتی ہے اے ملو اب تو پانی دے دے، میرے قدموں میں درد ہے. لیکن کہتا ہے ملو نے جواب نہ دیا. جب 40 سپاہیوں کو پانی پلا دیا، اب ملو نے گھوڑوں کو پانی پلانا شروع کر دیا. ہائے حیوان پانی پی رہے ہیں، لیکن حسین کی سکینہ پیاسی ہے. جب حیرانوں کو پانی پلانا شروع کیا، سکینہ نے سمجھا اب تو پانی دے گا. کہ جب گھوڑوں کو پانی پلا کر بس کیا، اب ملو نے مشکیزاں اٹھایا، سکینہ نے سمجھا اب مجھے پانی دے گا. بچی نے ننے سے ہاتھ بلند کیے، سنو گے ملو نے کیا کیا، یا مشکیزے کو کھولا، ایک مرتبہ پانی کو زمین پہ پھینکا، سکینہ نے خود کو زمین پہ گرا دیا. رو کے کہنے لگی او میرے پیاسے بابا، او میرے پردیسی بابا. لعنة اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم ای منقلب ینقلبون. پروردگار تجھے سکینہ کی پیاس کا واسطہ، تجھے زینب کی مظلومیت کا واسطہ، تجھے مولا سجاد کے زخموں کا واسطہ، ہمارے آقا امام زمانہ کا ظہور فرما دے، ہمیں اپنے مولا کے آوان و انصار میں شریک فرما دے. پروردگار اوے حق محمد و آل محمد جتنے شیعہ آل خلیفہ آل سعود مخصوصاً آیت اللہ زکزاکی اور بہت سارے آپ کے مومنین اسی پاکستان میں جیلوں میں ہیں، پروردگارہ ان کی جلد از جلد رہائی عطا فرما. حاضرین مجلس میں اگر کوئی بیمار ہے اسے شفائے کاملہ و اجلا دے.
اگر کوئی بے اولاد ہے اسے اولاد نرینہ دے. پروردگارہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ بخش دے, ہمارے مرحومین کے صغیرہ کبیرہ گناہ بخش دے. پروردگارہ بے حق محمد و آل محمد جس جس مومن کی جو حاجت ہے اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما. پروردگارہ جو مومنین زیارات پہ گئے ہوئے ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے اہل و عیال کی طرف پلٹا دے. پروردگارہ ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما, بدن صابر عطا فرما, دل شاکر عطا فرما, عقل سالم عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.